السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي منه بدأ الحمد واليه يعود. الحمد لله الذي منه بدأ كل شيء واليه يعود. لا إله إلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے حمد کی ابتدا ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے. الحمدللہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. نور ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے، ہدایت ہے. قرآن مجید پڑھنے والے لوگ اللہ کی نظر میں بہترین لوگ ہیں. قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اس کا حفظ کرنا، حفظ کروانا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ سب سے افضل اور شرف والا کام ہے جس میں وقت لگایا جاتا ہے اور جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی اپنا وقت، مال، صلاحیتیں اس کام میں لگاتا ہے تو وہ ایک نفع کا سودا کر رہا ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے والے ایسے ہیں جیسے لوگوں کے سروں پر تاج ہوں، اور جیسے دنیا کے لیے سورج ہوتا ہے روشنی، اسی طرح قرآن پڑھانے والے لوگوں کو ایک طرح سے روشنی دے رہے ہوتے ہیں. اہل قرآن خواہ وہ سیکھنے والے ہوں یا سکھانے والے ہوں، وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں. اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہی قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا. اللہ کے کلام کو پڑھنا دنیا کے تمام علوم کو پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ ایک ہاؤس وائف ہوں، آپ کوئی جاب کرتے ہوں، آپ کوئی بزنس کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ وقت قرآن سیکھنے یا سکھانے کے لیے ضرور نکالیں. دنیا کے جتنے بھی کام ہیں کرتے رہیں جو آپ کے ذمے آئے ہیں. بچوں کو پالنا بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے، بچوں کو کھلانا پلانا بھی، گھر کے کام کاج بھی، یہ ساری اچھی باتیں ہیں. جب اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن میری آپ کو ایک سنسیئر ایڈوائس ہے کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا وقت، چاہے ویکلی ہو، چاہے ڈیلی ہو، چاہے دن میں دو بار ہو، ہر ایک کے حالات فرق ہیں، ہر ایک اپنے حساب سے سوچے، لیکن وہ کچھ وقت اس کے لیے ضرور رکھے. چاہے آپ طالب علم ہیں، چاہے آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں آپ، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھیں، توڑے نہیں. اس سے تعلق توڑنا نہیں. اب کرنا کیا ہے اس کے لیے بہت سی آپشنز ہوتی ہیں اور وہ آپشنز تلاش کریں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ بہترین لوگوں میں شمار ہوں. اور جب اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آئے آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے, تو آپ خوشی خوشی اس سفر کو اختیار کریں. ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ حدیث اور فضیلت جس نے مجھے اس مسند پہ لا بٹھایا ہے. اس حدیث کی وجہ سے آج میں قرآن سکھا رہا ہوں. اور انہوں نے مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے مجلس قائم کی اور 40 سال سے زیادہ مدت تک وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن سکھاتے رہے. 40 سال سے زیادہ, کیونکہ انہیں یہ کام کیا لگتا تھا, سب سے بہترین کام. میرے والد ایک طبیب تھے, لیکن وہ صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرتے, زہر کی نماز پڑھتے مسجد میں اور اس کے بعد قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سکھاتے. ان کا زیادہ رجحان اس پہ تھا کہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنا چاہیے. اور ہم نے ساری زندگی ان کو دیکھا کہ وہ اپنے باقی سارے ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ ان کا پیشہ نہیں تھا, والنٹریلی یہ کام کرتے تھے, لیکن وہ کرتے رہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اسی طرح میں اپنے خاندان کی خاتون کو جانتی ہوں کہ ان کے پاس کوئی ملازم نہیں تھا اور ان کے 6-7 بچے بھی تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کھانا پکا رہی ہوتی تھی اس وقت اپنے ہی محلے کے کچھ بچوں کو بلا کر تعلیم دیتی, اور اس طرح صرف اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بے شمار بچوں کو پڑھا دیا. کیونکہ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ بہترین کام ہے, تو پھر وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں, آپ نئے ہیں, آپ کوئی ایک دوست ڈھونڈیے جس کو آپ روزانہ صرف ایک آیت ترجمے سے سکھا دیں اور اس پر ڈسکشن کر لیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اور یہ کچھ مشکل کام نہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیت ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور خوشی خوشی کرنا ہے, کیونکہ اس قرآن کو پڑھ کر ہی خوشی نصیب ہوتی ہے, اس سے تعلق سے ہی انسان کا دل باغ و بہار بن جاتا ہے.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
آج شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85, 8ویں پارے کا آخری حصے سے مدین کا قصہ, حضرت شعیب کا قصہ, اور پھر آن ورڈز ہم چلیں گے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے, پس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. شعیب علیہ السلام مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, جو ایک مضبوط معاشی بیک گراؤنڈ رکھتی تھی, تاجر قوم تھی, لیکن بددیانت تاجر تھے. تو مدین کے لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام نے جہاں اللہ کی عبادت اور توحید کا سبق دیا, اس کے ساتھ ساتھ انہیں ناپ اور تول پورا کرنے کا سبق بھی دیا. اور اس میں صرف ناپ تول میں یہ نہیں کہ ترازو اوپر نیچے کرنا یا ڈنڈی مارنا ہی مراد ہے, اس میں ملاوٹ, ذخیرہ اندوزی, ناقص مال چھپا کے بیچنا, ٹیکس چوری, یہ تمام معاشی جرائم شامل ہیں. یاد رکھیے, اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں, بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ بازار میں لین دین کیسے کریں. اور پھر ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو, یعنی کسی کی محنت, کسی کی صلاحیت یا کسی کے جائز حق کو کم نہ دو, بلکہ پورا پورا دو, کیونکہ یہ ناانصافی کی چیز ہے اور اس سے معاشرے کا امن برباد ہو جاتا ہے, اور اسے قرآن فساد کہتا ہے. آج دنیا میں جتنے بھی معاشی بحران ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ ناپ تول کی کمی ہے, جسے آج ہم کرپشن کا نام دیتے ہیں. جب کوئی قوم غریب کا حق مارنے لگ جائے, ان کو ان کے محنت کی اجرت نہ دے, تو اس سے قوم کے اندر بدامنی پیدا ہو جاتی ہے. دھوکے سے انسان اپنے مال میں اضافہ نہیں کر سکتا, ایمانداری سے ہی کمائے گئے مال میں برکت ہوتی ہے. اور اسی سے مال میں افزائش ہوتی ہے. اور شعیب علیہ السلام نے اسی کو کہا ذالکم خیر لکم. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دیانتداری مومن کی خصوصی صفت ہوتی ہے، کیونکہ منافق خیانت کار ہوتا ہے. پھر فرمایا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دھمکاتے ہوئے مت بیٹھو، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. یہ آیت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا دوسرا رخ پیش کرتی ہے، جہاں وہ اپنی قوم کی گنڈہ گردی اور فکری رکاوٹوں کی نشاندہی کر رہے تھے. اہل مدین صرف تاجر نہیں تھے بلکہ وہ ایک ایسا طاقتور مافیا بن چکے تھے جو ہر سطح پر حق کا راستہ روک رہے تھے، لوگوں کو دھمکاتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تجارتی راستوں پہ بیٹھ کے مسافروں اور تاجروں کو لوٹتے تھے، ان سے جبری ٹیکس وصول کرتے تھے. جو لوگ شعیب علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں سن کر ان سے ملنے کے لیے آتے انہیں ڈراتے اور ان سے ملنے نہیں دیتے تھے، روکتے تھے، حق کی باتوں میں لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتے تھے. تب ہوں نہا اوجا، اور پھر اسی طرح اور بھی ان کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں، تو شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ دیکھو اس کن تم قلیل فکثرکم، تم تھوڑے ہوتے تھے اللہ نے تمہیں اضافہ دیا، تمہیں اولاد سے نوازا، صحت اور تندرستی کی نعمتیں دی، بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، اور تمہیں کسی بیماریوں کی ایسی وبا میں مبتلا نہیں کیا جو تمہاری تعداد کم کر دیتی، تم پر ایسا دشمن مسلط نہیں کیا جو تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں رنگ رنگ کی نعمتیں دی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ چیز کہ انسان نعمتیں پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے اور فساد پھیلائے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور پھر آپ دیکھیے ون ضرو، اور انہیں خبردار کیا دیکھو پیچھے ماضی کو، کئی فکانا عاقبت المفسدین، کہ فسادیوں کا انجام کیسے ہوا، انہیں خبردار کیا کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی یہی نہ ہو. وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے. جب بھی حق کی دعوت دی جاتی ہے تو معاشرے میں ہمیشہ دو گروہ بن جاتے ہیں، معاشرہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک وہ جو اپنی انا اور مفاد کو چھوڑ کر سچائی کو اپنا لیتے ہیں، حق قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی پرانی ڈگر پہ رہتے ہیں، حق پہچان لیتے ہیں لیکن دیکھنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے. تو فصبروا سے مراد یہاں پر صبر کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں بلکہ ثابت قدمی مراد ہے. یعنی شعیب علیہ السلام ایمان لانے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مخالفین کی مادی طاقت ان کی دھمکیوں سے پریشان ہو کر اپنا کام نہیں چھوڑو، اپنے موقع پہ ڈٹے رہو. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ کے پاس تمہارا فیصلہ ہوگا، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت اچھا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ جانبداری پر نہیں مبنی ہوتا، سب سے بہترین فیصلہ اسی کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی حق کو جس زمانے میں بھی کوئی فالو کرے گا، صحیح چیز اپنائے گا، بیان کرے گا، تو اس کی مخالفت ہوگی، لیکن انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ بندے کے کھرے کھوٹے کو جانچنا چاہتا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو کامیابی کا راستہ صرف اور صرف صبر اور اللہ کے فیصلے پر یقین میں چھپا ہوا ہے. نواں پارا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. اسی قوم میں سے تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو لازمن ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا. اس نے کہا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا طریقہ اختیار نہیں کیا تو یہاں نہیں رہ سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ظالم طبقہ ہجرت یا کمپرومائز سمجھوتا اس کا ہتھیار استعمال کرتا ہے. تو ان متکبر سرداروں نے دو ٹوک دھمکی دی کہ ہماری بستی میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طریقے پہ رہو گے، ورنہ اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، یہاں سے نکلنا پڑے گا. شعیب علیہ السلام کا سوال بڑا سادہ لیکن گہرا ہے. وہ کہتے ہیں کیا تم ہمیں اس دین میں زبردستی واپس لے جاؤ گے جسے ہمارا دل قبول ہی نہیں کرتا؟ یعنی کسی کا عقیدہ جبر کے ساتھ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایک بار جب سچائی کا نور دل میں اتر جائے تو اسے دھمکیاں دے کے نہیں نکالا جا سکتا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اولو کننا کارہین، چاہے ہم ناپسند کریں، کیونکہ ایک مومن گناہ کو، نافرمانی کو، شرک کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، تب تو یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑ لیا اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان پر استقامت اور توکل اللہ کی ایک عظیم مثال ملتی ہے. جب اس قوم کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام کو زبردستی اپنی ملت میں واپس لانے کی دھمکی دی تو انہوں نے جواب دیا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ یہ تو پھر اللہ پہ جھوٹ بولنا ہوگا، یعنی تمہارا دین اختیار کرنا شرک کیا ہے؟ شرک کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. تو ایک مومن جان تو دے سکتا ہے لیکن وہ غلط بات کو قبول نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو یا اس کے دین کی بنیاد ڈھا دینے والی ہو. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کیا، الا ان یشاء اللہ، ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. جب انسان تھک جائے کشمکش میں اور اسے کوئی راستہ نظر نہ آئے تو پھر اسے خیر الفاتحین کو پکارنا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور وہ بند راستے کھول دیتا ہے، انسان کو ظالموں کے چنگل سے نجات مل جاتی ہے. کامیابی مادی وسائل میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس سے خیر مانگنے میں ہے. جب انسان حق پر ڈٹ کر اللہ سے فیصلہ مانگتا ہے تو پھر معجزات رونما ہوتے ہیں، لیکن امتحان ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے توکل اور دعا کے درمیان کتنا اچھا کمبینیشن ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے علم کی بات کی، پھر اس پر توکل کی، پھر اس کے بعد اس سے مانگا کہ اب آپ ہی مدد فرمائیں. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے. یعنی فائدے اور نقصان کا غلط تصور. شعیب علیہ السلام امانت داری کا درس دے رہے تھے اور ان کی قوم کے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تم امانت داری برتو گے تو تمہیں فائدہ نہیں ہونا، تم لاس میں ہوگے. آج بھی تو لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے نا کہ اگر ہم امانت داری برتے تو بزنس نہیں چلتا. قوم مدین کے سرداروں کے نزدیک کامیابی صرف مال و دولت اور تجارتی نفع میں تھی. ان کا خیال تھا کہ اگر ہم شعیب علیہ السلام کی بات مان کر ناپ تول ٹھیک کر لیں گے تو ہمارا نفع کم ہو جائے گا، منافع تھوڑا ہو جائے گا. اگر ہم نے دھوکہ دہی چھوڑ دی تو ہماری تجارتی ساکھ جو جھوٹ پہ مبنی تھی ختم ہو جائے گی. تو باطل جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دنیا کے خسارے کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ان کے نزدیک دین پر عمل کرنا خسارے کا باعث ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو منع کیا جائے کہ سود لینا چھوڑ دو تو وہ طرح طرح کے اسی طرح کے عذر پیش کریں گے کہ اگر ہم نے اسلامی اصول اپنا لیے تو ہم عالمی معیشت میں پیچھے رہ جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اصل نقصان دنیا کا نقصان نہیں ہے، آخرت کا نقصان ہے. غلط طریقے اختیار کر کے انسان جتنا بھی مال اکٹھا کر لے آخر اس نے چھوڑ کے جانا ہے، اور اللہ کے پاس تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے خوف زدہ کیا اور دھمکیاں دی تو اللہ کی طرف سے ان پر لرزہ طاری کر دیا گیا. وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جو ان کے اوپر عذاب لانے کا باعث بن گئی. دوسروں کو نکالنے کا فیصلہ کرنے والے، دھمکی دینے والے خود ہی مٹ گئے. اہل مدین پر دل دہلا دینے والا زلزلہ آیا، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر سائبان آیا یعنی بادل کا، اور انہوں نے سمجھا بارش آئے گی تو اس میں سے آگ برسنے لگی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ عالی شان گھر جو انہوں نے تجارتی بددیانتی اور لوٹ مار کے مال سے بنائے تھے، وہ انہی کے لیے مقتل بن گئے، وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. قوم مدین جو تھی یہ ایک معاشی سپر پاور تھی، مال و دولت میں بہت اوپر تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ بھی باقی نہ رہا ان کے پاس. الذین کذبوا شعیبا کألم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ یوں مٹے گویا وہ اس میں کبھی بسے ہی نہ تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا وہی خسارہ پانے والے تھے. پچھلی آیات میں ہونے والی ساری ڈسکشن کا بہترین خلاصہ ہے یہاں، اور سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی خوشحالی بالکل عارضی ہوتی. یعنی اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے فائدے اٹھا رہا ہے تو بہت عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں. اور کألم یغنو فیہا اس طرح مٹے کے نام نشان ہی نہیں رہا. اور قوم مدین ایک عالمی تجارتی ہب بھی تھا، ان کی بستیاں رونقوں سے بھرپور تھیں، لیکن اس کے بعد ان کے کوئی آثار بھی نہ بچے. سرداروں نے کہا تھا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے میں رہو گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا جملہ انہی پر لوٹایا، فرمایا کانو ہم الخاسرین، وہ جو شعیب علیہ السلام کو خسارہ بتا رہے تھے وہ دراصل خود خسارے میں پڑ گئے. اصل نقصان مال کا چلے جانا نہیں بلکہ ایمان کا کھو دینا ہے اور اللہ کی پکڑ میں آ جانا ہے. دنیا کی بستیوں اور دنیا کے مال کا اصل وارث اللہ ہے. یہاں ہم سب مسافر ہیں، اور دنیا کی نعمتوں میں اگر کوئی برسوں بھی ڈوبا رہے اور آخرت میں اس کے لیے آگ ہو تو وہ خسارے میں ہی ہے. فتولّ عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین. تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کیوں کر افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے. انبیاء اپنی قوم کے لیے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی پر غمگین ہوتے ہیں. انہوں نے ہر طریقے سے ان کو میسج کنوے کیے، سمجھایا، نصیحت کی، خیر خواہی کی، لیکن قوم مان کر نہ دی. جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے دل میں دکھ ہوا کہ انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے جھٹلایا ہے، معجزات کا مذاق اڑایا ہے، کمزوروں پہ ظلم کیا، یہ لوگ رحم کے مستحق نہیں. ایک بڑا سبق ہے اس میں، اگر خیر خواہوں کی نصیحت کو جھٹلایا جاتا رہے تو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی تباہی آتی ہے کہ آسمان و زمین بھی اس پر نہیں روتے.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا تؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کی ایک سنت، ایک یونیورسل لا جس کے تحت وہ قوموں کی تربیت کرتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے، اور جب وہ نہیں مانتے تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی ان کے اوپر آزمائشیں بھیجی، تنگی بھیجی، ان کے مادی سہارے ان سے چھنے. کبھی تنگی اور بیماری بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے تاکہ انسان ہوش میں آئے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. تنگی تکلیف کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں نا تو اللہ کو بھولتا ہے. جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس پلٹانے کے لیے اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ خوب خوب اللہ کو پکارے. تو تکلیف اور پریشانی میں اپنی قسمت کو برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بعض اوقات مصائب کا آنا بھی نعمت کا باعث بنتا ہے تاکہ انسان خالص ہو کر اللہ کو پکارے، اسی سے امید رکھیں، کسی اور سے نہ رکھیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں اللہ پر توکل، اس کی طرف رجوع اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے. ثم بدلنا مکان السیئت الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آبا و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی. یاد رکھیے تکلیف کے بعد آسانی کا آنا یہ بھی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے. جہاں تکلیف آزمائش ہے وہاں خوشحالی بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ بھی آزماتا ہے اور خوشحالی کے ساتھ بھی آزماتا ہے. اور یہ تنگی کی آزمائش سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ تنگی کی حالت میں اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ امتحان کا رخ بدل دیتے ہیں. انسان کو مال و دولت، صحت، وسائل کثرت سے دے دیے جاتے ہیں، کیا اب یہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن پھر کیا ہوا، حتی عفو، یعنی جب ان کو خوب سب کچھ ملا تو وہ اپنی اوقات بھول گئے. یعنی عفو کا مطلب زیادہ ہوئے، یعنی نعمتوں کی بارش ہو گئی تو پھر کہنے لگے تکلیفیں تو ہمارے آبا و اجداد پہ بھی آتی تھیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے انہیں اچانک پکڑا، یعنی پھر ان پہ عذاب آ گیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر باقی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں کامیابی کا فارمولا بتایا جا رہا ہے جس سے کوئی بھی معاشرہ زوال سے نکل کر حقیقی عروج پا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے، ایمان اور تقوی. جب بھی کسی کے اندر یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں کہ اس کا ایمان بڑھتا ہے اور تقوی بڑھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی دو راستوں سے خیر پہنچاتے ہیں، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. یعنی یا وہ بھلائیاں زمین سے پیدا ہوتی ہیں یا وہ آسمان سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان اور تقوی اعلیٰ درجے کا ہو. اور پھر برکات من السماء، یعنی برکت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب صرف زیادہ ہونا نہیں بلکہ بہت فائدہ مند ہونا. بعض اوقات تھوڑی سی چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے. آسمان کی برکتیں بر وقت بارش، دعاؤں کی قبولیت، ذہنی سکون، فرشتوں کی حفاظت، اور زمین کی برکتیں جیسے اناج کی فراوانی، پھلوں کے ذائقے کی خوشگواری، زمین کے اندر کے ذخائر کا باہر نکلنا، رزق کے دروازے کھل جانا. تو برکت صرف کوانٹیٹی میں زیادہ ہونا نہیں، تھوڑے میں بھی برکت ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ انسان کی زندگی کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو ایمان لا کر تقوی کو لازم کر لے. امام ابن الجوزی کہتے ہیں، جان لو کہ زمانہ کبھی ایک حال پہ قائم نہیں رہتا، کبھی فقر، کبھی دولت، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی دوست خوش ہوتے ہیں، کبھی دشمن خوشی مناتے ہیں. بس خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں ایک اصول یعنی تقوی کو لازم پکڑ لے، اور وہ ہے اللہ کا خوف. اگر مالدار ہو تو تقوی اسے زینت بخشتا ہے، محتاج ہو تو تقوی اس کے لیے صبر کے دروازے کھول دیتا ہے، صحت مند ہو تو تقوی نعمت کو مکمل کرتا ہے، اگر وہ آزمائش میں ہو تو تقوی اسے سہارا دیتا ہے. زمانے کے اتار چڑھاؤ، خوشحالی یا تنگ دستی، بھوک یا پیٹ بھرنے کی حالت اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، لیکن تقوی سلامتی کی بنیاد ہے. افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ یعنی خوشحالی کو اپنی طاقت سمجھ کر بے خوف ہونے والوں کے لیے تنبیہ ہے. یہاں غفلت کی چادر میں سوئے ہوئے انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ بے خوفی جو ہوتی ہے گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا، نیند کی حالت میں عذاب، اس لیے کہ نیند کی حالت میں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، اور رات کا اندھیرا مصیبت اور خوف کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ کی پکڑ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور وہ وقت جب ہم سب سے زیادہ پرسکون اور بے فکر ہوتے ہیں اس وقت بھی آتی ہے. بہت سے لوگ دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، رات کو مزے سے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اچانک پکڑ آ جاتی ہے، یعنی سڈن ڈیزاسٹرز کوئی ایسے آ جاتے ہیں. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سونا چاہیے. اوا امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا دحن وهم یلعبون، کیا بھلا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں. یا غفلت کے ایک دوسرے پہلو کو واضح کیا جا رہا ہے، وہاں رات کے اندھیرے اور نیند کی حالت میں اچانک پکڑ کا ذکر تھا، اب دن کی روشنی اور زندگی کی چہل پہل میں اللہ کے عذاب آنے کا تذکرہ ہے. دعہ کا وقت صبح کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے، زندگی کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے، انسان انرجیٹک فیل کرتا ہے صبح کے وقت اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان اس وقت عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دن کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، کام کاج کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے مشاغل، کچھ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دفتروں میں مصروف ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں رونق ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. یعنی بڑی بڑی قومیں اسی طرح تباہ ہوئیں جب وہ اپنی خوشحالی کے عروج پر تھے. تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو لوگوں کا ہجوم انسان کو نہیں بچا سکتا، تحفظ نہیں دے سکتا. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ کام کاج کے وقت بھی، مصروفیت کے وقت بھی، دن کے اول حصے میں بھی انسان اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنے کاموں کے دوران اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے. اور غفلت کی انتہا ہی دراصل تباہی کی ابتدا ہے. افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا پھر یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بے خوفی کو، لاپرواہی کو تباہی کی حتمی علامت قرار دیا ہے. اور یہ آیت انسان کے غرور کو توڑنے اور اسے ہر وقت الرٹ رہنے کی دعوت دے رہی ہے. اور اللہ کی تدبیر سے مراد وہ ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ کسی گناہگار قوم کو دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے کیونکہ اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، حالانکہ اس کی رسی دراز کی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور ڈھیل دینے کی صورت کیا ہے؟ کہ انسان نافرمانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا چلا جائے. لیکن مومن کسی وقت بھی اللہ کے خوف سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے پکارا جائے کہ سب جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں.
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.